من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله جهر بسوء من القول إلا من ظلم. اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مظلوم کو ظالم کی شکایت کی اجازت ہے، مظلوم کو ظالم کی شکایت کی اجازت ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو بہت اچھا ہے، اس لیے کل اسے بھی معافی کی ضرورت ہے، اللہ بھی اسے جلد معاف کر دے گا، ورنہ بلا وجہ اپنی زبان پر کلام بد لے کے آنا اور بد زبانی کرنا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں. اس بات کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اگلی آیت کے اندر ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یہاں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ رسالت کا مرتبہ بہت اونچا ہے، سچے رسول کا انکار بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے اور جھوٹے نبی کا اقرار بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. سچے رسول کا انکار بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے اور جھوٹے نبی کا اقرار اور اعتراف بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اسلام کا مدار اس پر نہیں کہ کسی مذہب کی مخالفت کی جائے، کہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا جائے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا جائے، بلکہ اسلام کا نجات کا مدار اسی پہ ہے کہ سارے رسولوں پر ایمان لایا جائے. اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان کسی میں فرق نہیں کرتا. پھر اگلی آیات میں ورفعنا فوقهم الطور، یہود کی جہالت کا تذکرہ ہے اور انہوں نے جو اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے جو حکم دیے اس کو نظر انداز کیا، اس کا تذکرہ فرمایا. اوکے، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، کہ اللہ کا عہد توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں کہ کوئی بات اس کے اندر جاتی نہیں، بلکہ فرمایا کہ نانا ان کی ہر درمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور اس وجہ سے کہ ان کا انہوں نے بہتان باندھا ہے حضرت مریم علیہ السلام پر، اور ان کی یہ نامعقول گفتگو کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کیا ہے حالانکہ وہ اللہ کے رسول تھے، سچ یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، بلکہ ان کے مشابہ کسی چیز کو انہوں نے سولی پہ لٹکایا. بعض مفسرین کے دورائے یہ ہے کہ جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کی تھی اسی کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا اور یہودیوں نے اسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ کر دیا. اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بلکہ قرآن کا قطعی نظریہ ہے، جو قرآن کے آیات سے واضح ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت میں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا. اور پھر فرمایا کہ یہ جتنے اندازے لگا رہے ہیں محض ان کے گمان ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی ہے. یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا. پھر یہودیوں کی بعض برائیاں کہ وہ حلال کو حرام قرار دیتے ہیں اور رائے حق سے لوگوں کو روکتے ہیں اور سود کھاتے ہیں اور ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یہ ان کی برائیوں کا تذکرہ فرمایا. پھر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہاں حضرات انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہے کہ سارے نبیوں کی طرف اللہ نے وحی بھیجی ہے، جس میں حضرت نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت ایوب بھی ہیں، حضرت یونس، ہارون، سلیمان ہیں، ان سب کی طرف وحی بھیجی اور یہ سلسلہ آپ پر بھی رہا ہے۔ بہت سارے رسول اللہ نے بھیجے، بعضوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور بعضوں کا تذکرہ نہیں کیا، اور بعضوں کو اللہ نے خصوصی امتیاز بھی دیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اور پھر ان سارے رسولوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ ڈرایا کرتے تھے جو اللہ کی نافرمانی کریں، اور خوشخبری دیا کرتے تھے جو اللہ کی مان کے زندگی گزارے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ ہے اور عام خطاب ہے کہ سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کے آئے۔ اور پھر نصارہ سے خطاب ہے کہ یہودیوں نے حد سے بڑے دشمنی کے اندر اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنا چاہا، اور یہ عیسائی حد سے بڑے محبت میں، کہ اتنی محبت میں آگے بڑھے کہ اسے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ اعتدال کا ہے کہ نہ تو دشمنی کی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور نہ ہی انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا بلکہ اللہ کا رسول قرار دیا۔ یہودی دشمنی میں بڑھے اور قتل کرنا چاہا، اور عیسائی دوستی میں بڑھے اور غلو کرنے لگے کہ انہیں کلمۃ اللہ کا مطلب بتانے لگے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اللہ تین چیزیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، ان تینوں کو ملا کر ان کا یہ خدائی نظریہ تھا۔ تو اس کی تردید فرمائی کہ دین کے اندر غلو نہ کرو، دین کے اندر غلو نہ کرو۔ جب دین کے اندر غلو ہوتا ہے تو یا شرک کی شکل بن جاتی ہے یا بدعت کی شکل بن جاتی ہے، اس سے منع فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھانا، مجھے اتنا نہ بڑھانا کہ تم میرے اندر اللہ کی صفات ثابت کرنے لگو۔ اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ میری قبر کو بت پرستی بت بننے سے محفوظ رکھنا، کہ لوگ میری قبر کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ اور شاید اسی کا نتیجہ ہے آج کہ آپ کی قبر ان چیزوں سے محفوظ ہے۔ تو یہ عیسائیوں کی مذمت کی گئی ہے اور اس کی برائی ذکر فرمائی گئی۔ آگے لن یستنکف المسیح، اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کی عبادت کرنے میں اور بندگی کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ بندگی ہی سب سے بڑا مرتبہ ہے انسانوں کے اندر، اور یہ بندگی کرنے میں نہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عار محسوس کرتے ہیں اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے عار محسوس کرتے ہیں۔ جو عار محسوس کرتا ہے وہ تو متکبر شخص ہوا کرتا ہے۔ پھر یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہاں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تصدیق ہے، اور آپ سب کے لیے آسمان سے سب کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اس میں میراث کے بقیہ مسائل کا تذکرہ ہے۔ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص مر گیا جس کا باپ بھی نہیں ہے اور جس کا دادا بھی نہیں ہے اور جس کا بیٹا بھی نہیں ہے اور جس کا پوتا بھی نہیں ہے، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ تو اس کے مسائل کا تذکرہ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ پھر سورہ مائدہ ہے، اور یہ مائدہ یہ نام ہے ایک دسترخوان کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے قوم نے تقاضا کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ آسمان سے اللہ کھانوں سے بھرا ایک دسترخوان بھیج دے۔ تو اس میں چونکہ اس میں اس کا تذکرہ ہے تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ جو اللہ سے عہد کیے ہیں اسے پورا کرو، اللہ سے جو عہد کیے ہیں اسے پورا کرو۔ اور پھر اس کے بعد جانوروں کی حلت اور حرمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چپایا ان جانور کو کہتے ہیں جو چار ہاتھ پاؤں پہ چلتے ہوں، انہیں چپایا کہا جاتا ہے، لیکن ان میں صرف وہ جانور حلال ہیں جو مویشیوں میں شمار ہوتے ہیں، جیسے کہ گائیں، اونٹ، بھیڑ، بکری، ان یا ان مویشیوں کے مشابہ ہوں، جیسے کہ ہرن اور نیل گائیں وغیرہ، یہ چیزیں حلال ہیں، تو ان کا تذکرہ فرمایا کہ حلال کون کون سے جانور ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شائر اللہ، یہاں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو شائر اللہ ہے ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور ان کی تعظیم کو ترک کرنا حرام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا دشمنی کے اندر بھی حد سے نہ بڑھیں، اس کے اندر بھی اعتدال ہو اور انصاف کا معاملہ ہو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، یہاں باہمی تعاون کا تذکرہ فرمایا کہ اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اور بین الاقوامی سطح پہ اور قومی سطح پہ تعاون کی گنجائش کہاں ہے؟ جب کسی کام کی بنیاد خراب پرستی پر ہو، اور جب کسی کام کی بنیاد نیکی پر ہو تو وہاں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی تعاون کی اجازت ہے، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو تو وہاں کسی سطح پر بھی تعاون کی اجازت نہیں، نہ انفرادی طور پہ، نہ خاندانی اور قومی، اور نہ جسے کہیں کہ بین الاقوامی سطح پر، کسی سطح پر پھر تعاون کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے تعاون کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کام کوئی بھلائی کا ہو، نیکی کا ہو، خدا کی رضا کے لیے ہو، تو وہاں تعاون کی گنجائش ہے، لیکن جہاں گناہ ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے تو پھر انفرادی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر کہیں بھی تعاون کی گنجائش نہیں ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو حیوانات حرام ہیں، تو حرام جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، حلال کا نہیں۔ حرمت والے جانور کم ہیں اور حلال جانور زیادہ ہیں۔ تو حرمت علیکم المیتۃ، مردار ہے اور خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جو غیر اللہ کے نام پہ نظر دی جائے، یہ ایک فرصت ہے جو جسے کہیں کہ حرام ہے۔ پھر آگے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اب کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں اور تمہارا دین اللہ نے مکمل کر دیا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام کی صورت میں میری نعمت مکمل ہو چکی ہے، یہ نعمت مکمل ہو چکی ہے۔ پھر بعض حیوانات کی حلت کا تذکرہ فرمایا کہ اگر شکاری کتا جانوروں کو شکار کرے اور وہ سدھارا ہوا ہو کتا، اور ساتھ ساتھ اسے جب بھیجا جائے کسی کی طرف تو اللہ کا نام لیا جائے، تو اس کا وہ شکار بھی حلال ہے۔ مفسرین نے یہ عجیب بات لکھی ہے کہ ایک کتا جس کی ناپاکی کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کا لعاب کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک، اور ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ ناپاک، کسی گھر میں کتا ہو تو وہ گھر کے اندر فرشتہ نہیں آتا، لیکن اگر اسے بھی سدھارا جائے اور اس کی بھی تربیت کی جائے تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کا کیا ہوا شکار حلال ہوتا ہے۔ تو یہ تو کتے کا معاملہ ہے، اور اگر انسان کی تربیت ہو جائے تو انسان کتنا قیمتی بن جائے، انسان کی تربیت ہو جائے اور اس کو سدھارا جائے تو یہ کتنا قیمتی بن جائے، اور سچ یہ ہے کہ یہ اتنا قیمتی بن جائے کہ آسمان والے فرشتے بھی اسے دیکھ کر رشک کرنے لگ جائیں، ہاں، اور اس کی قسمت پہ جسے کہیں کہ رشک کرنے لگ جائیں، لیکن سدھار شرط ہے، اور تربیت شرط ہے، تو پھر تو اس انسان کا مرتبہ بہت ہی اونچا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا شکار ذبیحہ بھی حلال ہے اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے، لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہ آج دنیا کے اندر جو یورپ کے اندر اہل کتاب موجود ہیں، ان میں ایک بڑا طبقہ تو ایسا ہے جو دہریہ ہو چکا ہے، اور وہ یہودیوں میں سے بھی ہے اور عیسائیوں میں سے بھی ہے، کہ بڑا طبقہ دہریہ ہے، وہ خدا کو مانتا ہی نہیں ہے اور کسی رسالت کا قائل ہی نہیں ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ طبقہ ہے جیسے مسلمانوں کے نام کے بہت مسلمان ہیں لیکن ان کا ذبیحہ غیر اسلامی طریقے پر ہے، بہت سارے مسلمان نام نہاد ہیں لیکن ان کا ذبح کرنے کا انداز بھی غیر اسلامی ہے، تو عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے مذہب کے مطابق ذبح نہیں کرتے, تو ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. تیسرا درجہ جو واقعی عیسائی ہیں اور واقعی یہودی ہیں اور اپنے آسمانی مذہب کے مطابق ذبیحہ کرتے ہیں, ان کا ذبیحہ حلال ہے. لیکن میں عرض کیا کہ ان کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر ہے اس وقت دنیا کے اندر. ہاں, یا تو دہریہ ہو چکے ہیں یا اپنے دین کے اپنے مذہب کی تعلیمات کو نظر انداز کر چکے ہیں. اسی طرح معاملہ جہاں تک ان کے ساتھ شادی کرنے کا ہے تو وہ بھی یہی بات ہے, یا تو وہ دہریہ ہو چکے ہیں یا وہ اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اور جو تیسرا طبقہ ہے, اگر وہاں بھی یہ خطرہ ہے کہ وہ اولاد پر اپنا اثرات چھوڑے گی اور اولاد کو اپنے رنگ میں رنگ لے گی, تو اس سے بھی شادی کرنا سخت گناہ ہے, اس سے بھی شادی کرنا سخت گناہ ہے. تو بہرحال ان آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا. اور یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, یہاں وضو کے حکم ذکر دیا, وضو کی فرضیت کا تذکرہ ہے. اور وہ ان کنتم جنوباً فطہروا, یا غسل کی فرضیت کا حکم ہے کہ وضو کرنا بھی فرض اور غسل کرنا بھی فرض ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. ہاں اگر مریض ہے اور پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے ممنوع ہے تو پھر شریعت نے دوسری آسانی پیدا فرمائی کہ پھر تیمم کر لے. اور یہ اللہ رب العزت نے تم پہ بوجھ نہیں ڈالا اور تنگی نہیں ڈالی, بلکہ آسانی پیدا کر دی کہ تمہارے لیے مٹی کا استعمال بھی طہارت کے لیے جائز قرار دیا. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اور جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو, اور اللہ سے ڈرتے رہو. پھر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین, یہاں بھی عدل کا حکم دیا کہ ہمیشہ عدل سے کام لو, اور دشمنوں کے مقابلے کے اندر بھی اسے کہیں کہ عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑو, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جو شخص اطاعت کرے گا اس کے لیے نیکیوں کا وعدہ, اس کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے, اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے عذاب کا وعدہ ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, بعض نعمتوں کی یاد دہانی ہے جو اللہ نے اہل ایمان پر فرمائی. اور پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا اور انہیں جو نعمتیں دی تھی اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کہ انہوں نے عہد توڑ دیا, اور جب انہوں نے عہد توڑ دیا تو انہیں اللہ نے اپنی رحمت سے ان پر اللہ نے لعنت فرمائی. لعنت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سے, اللہ کی رحمت سے محروم ہونا. اور سچ یہ کہ انسانی زندگی کے لیے اللہ کی رحمت آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے, اور آدمی اگر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو برباد ہو جائے گا. تو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں, اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں, اور وہ اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرتے ہیں اور برابر مسلسل خیانت کرتے رہتے ہیں, مگر بہت کم ہیں جو ان گندگیوں سے محفوظ ہیں. اور یہی حال نصارہ کا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, ان کا بھی یہی حال ہے, انہوں نے بھی اللہ سے عہد کیا لیکن اللہ کے عہد کو فراموش کر دیا. پھر اللہ نے دنیا میں یہ سزا دی کہ انہیں فرقوں کے اندر باہمی دشمنی کے اندر مبتلا کر دیا. تو گناہ کی ایک بڑی سزا جو قرآن ذکر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں اللہ باہمی دشمنی کی سزا دیتا ہے, اور باہمی قتل و غارت کی سزا دیتا ہے, اور باہمی نفرتوں کی سزا گناہوں کی اس دنیا میں بھی ملتی ہے. ہاں, جس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پتھر پہ لکیر ہے کہ اس گھر کے اندر آہستہ آہستہ دل ٹوٹنے لگ جائیں گے. اور جس خاندان میں اللہ کی نافرمانی ہوگی یہ بات 100% یقینی ہے کہ وہ خاندان آہستہ آہستہ بکھرنا شروع ہو جائے گا. اور جس قوم میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی وہ قوم آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. بلکہ اور تو اور, اگر دو چند بھائی ہیں, اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہیں تو ان بھائیوں کے اندر بھی نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی. بلکہ اس سے زیادہ اور عجیب بات یہ ہے کہ میاں بیوی جن کا باہمی رشتہ سب سے زیادہ قریبی ہے, اور اس قدر قریبی کہ لباس سے قریب تو انسانی جسم کے قریب کوئی چیز نہیں ہوتی, اور انسانی جسم لباس سے زیادہ
اپنے قریب اور کسی کو نہیں پاتا، اتنا قرب کا تعلق میاں بیوی کا، لیکن فرمایا اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو چند سالوں کے بعد یا 50 سالوں کے بعد بھی ان کے اندر باہمی نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی. ہاں، تو گناہ کی ایک سزا جو اللہ ذکر فرما رہا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہاں، کہ عیسائیوں میں اللہ کی نافرمانی ہوئی تو وہ باہمی فرقوں میں اور باہمی گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. تو اس کا تذکرہ فرمایا. پھر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تمام اہل کتاب سے محمد رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کرانے کے لیے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کی تعلیمات سراپا نور ہی نور ہیں اور اللہ نے آپ کو واضح کتاب دی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر لقد کفر الذین قالوا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق الوہیت کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الہ ہیں، اس نظریے کی تردید کی گئی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معبود نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ نظریہ بھی غلط ہے. اور پھر یہود اور نصارہ کا یہ عقیدہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، فرمایا یہ ان کا نظریہ بھی غلط ہے. اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے پیارے ہو، تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ تم عذاب میں کیوں ہو؟ بلکہ تم تو اس کی مخلوق میں سے بشر ہی ہو، تم اس کے بیٹے اور اس کی اولاد نہیں ہو. پھر یہ اہل الکتاب قد جاءکم، یہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے. اور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم اور مالکہ سے حکم، ان کو کہا کہ چلو میرے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، تو قوم نے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں تو ہم یہیں ٹھہریں گے. بزدلی بھی اسے کہیں کہ اللہ کی غضب کو دعوت دیتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے جو اس قوم کے اندر موجود تھی. پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بالحق، دو بیٹوں کا تذکرہ فرمایا، ایک کا نام جسے کہیں کہ قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا. حابیل نیک آدمی تھا، اللہ نے اس کی نظر قبول فرما لی، اور قابیل نافرمان تھا، اس کی نظر رد ہو گئی، تو قابیل کو اپنے بھائی سے حسد ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا، تو اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ پھر اس کا انجام بد ہوا. اگرچہ نسبت اتنی اونچی کہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن عمل اچھا نہیں تو نری نسبت کام نہیں آئی. نسبت اتنی اونچی کہ آدم کی اولاد ہیں، لیکن عمل اچھا نہیں تو نسبت کام نہیں آئی. نسبت تبھی کام آئے گی جب عمل اچھا ہوگا، اور صرف اگر عمل اچھا نہیں تو صرف سید کہنے سے تو آدمی سید نہیں بنتا. ہاں ہاں، اور جسے کہیں کہ پی تو وہ بھنگ رہا ہے اور کام تو الٹے سیدھے کر رہا ہے اور نسبت کہہ رہا ہے کہ میں سید ہوں. ہاں، تو اس سید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، اگر عمل اچھا ہے پھر یقیناً بڑا قابل احترام ہے، اور یہ نسبت قابل فخر ہے اور سعادت کی بات ہے. اس کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر فرمایا، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، یا ناحق کسی شخص کو قتل کرنا، اس کی سخت مذمت کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے، تو ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا، قرآن کہہ رہا ہے قتل الناس جمیعا، ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا، ایسا ہی ہے. اور فرمایا، جس نے کسی ایک کی جان بچائی، ایسا ہے جس نے اس نے سارے لوگوں کی جان بچائی. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. پھر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہاں ان لوگوں کی سزا کا تذکرہ ہے جو اجتماعی طور پہ ڈاکہ مارتے ہیں اور جسے کہیں کہ مال چھینتے ہیں، ان کی سزا ذکر فرمائی کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، یا سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، یا ان کے ہاتھ پاؤں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ان کا کاٹ دیا جائے گا اور انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا، یہ ان کی سزا، ڈاکوں کی سزا اور کتا الطریق ان کی سزا کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اطاعت کا حکم ہے اور ہر قسم کے عمومی گناہوں سے منع کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ والسارقوا والسارقات فاقطعوا ایدیہما، یا چور کی سزا کا تذکرہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ بڑا غالب ہے اور اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، ہاں اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہت کا اور اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے کہ یہ کافر جو تکلیف دے گفتگو کرتے ہیں اس سے آپ غم میں نہ پڑیں، اور جو کفر کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر ان کی بعض برائیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے اندر آ کر جاسوسیاں کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ رشوت لیتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، اور جب ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے انصاف کا تو اس سے وہ اعراض کرتے ہیں، اور اگر آپ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ، اور آپ جب بھی فیصلہ کریں تو انصاف کا فیصلہ کریں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، پھر فرمایا کہ تورات پر اپنے زمانے میں عمل کرنا بھی واجب تھا اور اس پر عمل کرنا بھی واجب تھا، اس لیے کہ اس وقت وہ دین حق تھی اور اس وقت وہ سچی کتاب تھی۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہاں سے قصاص کا حکم ہے کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، اور اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن تو تورات اور انجیل کا بھی محافظ ہے، جو قرآن میں مضامین ہیں اس میں تصدیق ہے تورات اور انجیل کی، مضامین کی بھی، اور ان کی بھی حفاظت ہے اس کے اندر۔ باقی ہر نبی کی شریعت میں جو جزوی فرق ہے اس کے اندر بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، جیسے جیسے انسانیت کے اندر استعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ زندگی گزارنے کے طریقوں کے اندر بھی فرق کرتا رہتا ہے، اور انسانیت کے اندر انسانیت کا اسی میں بھلا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا البتہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے واجب ہو گیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور جب بھی آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے لگیں تو اللہ کے کلام کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات پہ نہ چلیں۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہاں پر اہل ایمان کو منع فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ لگائیں، اس لیے کہ یہود و نصارہ اسلام دشمنی کے اندر باہم متحد ہیں، اگرچہ وہ باہمی اختلاف رکھتے ہیں لیکن اسلام دشمنی کے اندر وہ باہم متحد ہیں۔ اور پھر سخت تنبیہ فرمائی کہ جو ان سے دوستیاں رکھے گا وہ کل قیامت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو دوستیاں لگائے گا ان سے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا جن کے اندر مرض ہے، فطر الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مرض، جن کے اندر روگ ہے اور جو بیمار ہیں، نفاق ہے جن کے اندر، وہ دوڑتے ہیں کفار کی طرف، اور اس خیال سے کہ اگر کافروں سے دوستی نہیں لگائیں گے تو مصیبت ہم پر بھی آن پڑے گی، ہاں اور ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی اور ہم پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے۔ تو قرآن تو بڑی سچی تصویر دکھا رہا، فرمایا فطر الذین فی قلوب مرض، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے نفاق کی، یسارعون فیہم، وہ دوڑتے ہیں کافروں کے طرف اور کہتے ہیں یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں یہ حالات ہم پر بھی نہ آ جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ان قریب فتح دے دے اہل ایمان کو یا کوئی اور حکم بھیج دے، پھر انہیں اپنی کیے پہ شرمندگی ہوگی کہ ہم نے کیسا فیصلہ کیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ منافق مرتد ہونا چاہیں تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہو جائیں مرتد, اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے دین کے لیے کچھ اور لوگ کھڑا کر دے گا. فرمایا جو لوگ مرتد ہونا چاہیں ان میں سے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے, اور اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اہل ایمان کے لیے نرم مزاج رکھیں گے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے, اور دین پر چلنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ اگر یہ مرتد ہونا چاہیں تو مرتد ہو جائیں, دین چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں, اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا اور کھڑا کر دے گا, اذلۃن علی المؤمنین, جو مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوں گے, اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے, یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے, ولا یخافون لومت لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. ساری دنیا سے جب ہٹ کٹ جائیں گے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ تو اللہ نے تسلی دی, انما ولیکم اللہ ورسولہ, پھر تمہارا حمایتی اللہ بن جائے گا اور اللہ کا رسول بن جائے گا, اور اہل ایمان بن جائیں گے, ہاں, جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, اور جس نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دوستی کی اور ایمان والوں سے دوستی کی, اللہ اسی جماعت کو غلبہ نصیب فرما دے گا. پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دوسرے انداز میں غیرت دلائی کہ جو تمہارے دین کے ساتھ مزاح کرتے ہیں, کبھی قرآن کا مزاح اور تم کبھی تمہارے نبی کے اوپر تان اور تنقید, فرمایا تم ان سے دوستیاں کیسے لگاتے ہو, اللہ سے ڈرتے نہیں. فرمایا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا انا ونا, آج اہل کتاب تم سے جو انتقام لے رہے ہیں اور تمہارے اوپر جو ستم ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں, تمہارا جرم کیا ہے؟ تمہارا جرم صرف یہی ہے کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ. تمہارا ایمان لانا اور اسلام قبول کرنا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جرم بن چکا ہے. ہاں, فرمایا اس وجہ سے ان کی یہ ساری سازشیں ہیں, اور فرمایا کہ ان پر اللہ کی پھر لعنت ہے, اور اس سے پہلے ان کے آبا و اجداد پر بھی اللہ کی لعنت تھی کہ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تھا, خنزیر بنا دیا تھا. بندر ان کے جوان بنے تھے اور خنزیر ان کے بوڑھے بنے تھے, پھر یہ دو چند دن زندہ رہے اور پھر ان پر موت واقع ہو گئی. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر یہود کے بعد اخلاقی تباہیوں کا تذکرہ فرمایا کہ یسارعون فی الاثم, وہ گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور نافرمانی کی طرف دوڑتے ہیں, اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں, بہت برے کام کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کے پیشواؤں کی مذمت کی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. یہودیوں کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ ان کے جو پیشوا اور مقتدا تھے انہوں نے برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا, اور حرام پر تنقیر اور حرام کی برائی بیان کرنا شروع چھوڑ دی تھی. تو اس کی مذمت فرمائی ہے, اور اور پھر ساتھ ساتھ یہودیوں کی گستاخی کا ذکر فرمایا, اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو چکا ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, انہی کے ہاتھ بند ہیں, اور لعنت ہے جو ان کی یہ گفتگو ہے. اللہ کا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے, وہ جس پہ چاہے خرچ کرتا ہے. اور پھر ان کی اس نافرمانیوں کی سزا اللہ نے یہ دی کہ ان کے اندر عداوت اور بغض پیدا کر دیا. اسی کا تذکرہ فرمایا. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم, فرمایا پھر اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں, اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا. پھر معاشی طور پہ آج ہم اقتصادی طور پہ تباہ حال ہیں, انفرادی طور پر بھی اور قومی سطح پر بھی ہمارے لیے اقتصادی طور پہ مسائل ہیں, اور پوری قوم قرضوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے. تو اللہ نے اس کا ایک نسخہ اکثیر عطا فرمایا کہ فرمایا اگر یہ تورات کو قائم کر لیتے اور انجیل کو قائم کر لیتے, اور آج کے زمانے میں قرآن کو قائم کر لیتے اور قرآن کی زندگی زندہ کر لیتے, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اللہ آسمان سے برکتیں بھیجنا شروع کر دیتا اور زمین کے اندر سے بھی برکتیں ابلنا شروع ہو جاتی, اور معاملہ ان کا ٹھیک ہو جاتا اگر یہ تقوی اختیار کر لیتے اور اس زندگی کو اپنا لیتے, تو اللہ برکتوں کا نزول فرماتا. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں تبلیغ کی تاکید ہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ، پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اہل کتاب کا موجودہ طریقہ وہ بالکل ناقابل قبول ہے، بالکل ناقابل قبول ہے، اور ان کی زندگی تب قابل قبول ہوگی جب قرآن پر وہ عمل کریں گے۔ پھر آگے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، جو اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اگر میرا رسول آئے گا تم سب کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، پھر نصارہ کا باطل عقیدے کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مسیح، ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ خود جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں دنیا میں آ گئے۔ ہاں، تو اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے کہ مسیح، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دیا۔ اور پھر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ فرمایا کہ نہیں ہے معبود مگر صرف ایک الہ، اور اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو کافروں کو آگ بہت سخت عذاب پہنچے گا، کیوں نہیں وہ اللہ سے معافی مانگتے اور توبہ کرتے، حالانکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ کا صحیح بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایسے رسول آ چکے ہیں، باقی ان کی اماں وہ تو عفت اور پاک دامنی کے بہت بلند مرتبے پر ہے، وہ تو صدیقہ ہے، اور یہ کیسا الہ ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ کھاتی بھی تھے اور زندگی بشری تقاضے بھی ان کے ساتھ تھے، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور نبی آپ کہہ دیجئے کہ اتعبدون من دون اللہ، تم ایسی ذات کی پرستش کرتے ہو جو مالک نہیں تمہارے لیے نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ پھر دعوت دی اہل کتاب کو کہ اپنے دین میں غلو مت کرو اور اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر مادی کے یہود کا تذکرہ ہے کہ ان کے اندر ایک بڑی برائی یہ تھی کہ وہ گناہ دیکھتے تھے اور گناہوں سے روکتے نہیں تھے، اور گناہگاروں کے ساتھ خلط ملد ہو کر زندگی گزارتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو نیکی کرنے والے تھے ان کے بھی دل خلط ملد کر دیے۔ فرمایا کافروں پر، بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے اور گناہوں سے روکا نہیں کرتے تھے، گناہوں سے روکا نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت میں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر لتجدن اشد الناس عداوہ، فرمایا مشرکین اور یہود کا شدید تعصب، متعصب ہونا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ بنسبت نصرانیوں کے ان کے اندر تعصب کم ہے، لیکن یہودیوں کا تعصب سب سے بڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے حق میں ان کا تعصب یہودیوں کا وہ سب سے زیادہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ مشرکوں کا ہے، اور عیسائیوں کا تعصب بنسبت ان دونوں کے کم ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بعد اہل کتاب وہ حق پرست ہوئے اور انہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول فرما لیا، اور پھر نو مسلم نصارہ جو عیسائیت سے توبہ ہو کر کے مسلمان بن گئے، ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کا کلام سن کے وہ جسے کہیں ان کے آنسو بہ پڑے اور وہ حق کو پہچان گئے اور اللہ پر وہ ایمان لے آئے، اس کا تذکرہ فرمایا، جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تقریر ہے جو نجاشی کے دربار میں تھی، اور جب انہوں نے اللہ کا کلام سنایا تو نجاشی اس سے بڑا متاثر ہوا۔ پھر شاہ حبشہ کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور وہ بھی قرآن سن کر بہت متاثر ہوا، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیں اور حد سے تجاوز کریں۔ پھر آگے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہاں قسم کے کفارے کا تذکرہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی زبان کا پاس کرنا رکھنا چاہیے اور اپنی زبان کا لحاظ کرنا چاہیے، اگر قسم کھائے کسی جائز کام میں پھر اسے پورا کرنا چاہیے، اور اگر قسم پوری نہ کر سکا پھر اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ تو اس کفارہ کا تذکرہ فرمایا کہ پھر 10 مسکینوں کو کھانا پھیلائے یا انہیں کپڑے پہنائے یا پھر 3 دن کے روزے رکھے، یہ پھر قسم کا کفارہ ذکر فرمایا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، یا
شراب اور جوا اس کی حرمت کا تذکرہ فرمایا، رجس من عمل الشیطان،
اس کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب کی حرام ہونے کا تو ذکر نہیں ہے، تو بھائی جب قرآن نے کہہ دیا رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے شیطان کی، ہاں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا حکم، ہاں، جب صحابہ کو دیا اور صحابوں کا مٹکوں کا گرا دینا، اور اگر زبان کے اوپر ہے اور منہ کے اندر چلا گیا تو اسے کہہ کر کے نکال دینا، اور پھر اسے جسے کہیں کہ اس انداز سے اس سے نفرت کرنا کہ گھروں کے اندر اس کے نشانات بھی مٹا دیے جائیں، تو اور کیسی حرمت ہوتی ہے، ہاں، تو اور کیسی حرمت ہوتی ہے۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں سے شیطان تمہارے دلوں کے اندر نفرت اور گندگیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر لوگ پھر بھی نہ مانیں تو اے نبی پھر آپ کے ذمے ہیں بات کو صحیح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ پھر لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ شراب کی حرمت سے پہلے اور جو شراب پی لی گئی یا جوا کھیل دیا گیا تو ایمان لانے کے بعد یا ان کی حرمت کے بعد اگر ان سے بچ گیا تو پچھلے معاملات کو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا، یہاں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، اور احرام کی حالت میں اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، یا عظمت والی چیز یعنی بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، جسے اللہ نے لوگوں کے لیے قیام کی جگہ بنایا ہے، اور یہاں جسے کہیں کہ اشر الحرم اس کی حرمت کا تذکرہ۔ پھر جو جانور قربانی کے لیے لے جائیں ان کی تعظیم اور ان کی حرمت کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اور پھر فرمایا جیسے خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح فرما بردار اور نافرمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا کے اندر غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے کہ بلا وجہ کے سوال نہ کرو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، پھر بعض کفریہ رسوم کا تذکرہ ہے کہ بعض جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ نظر کر دیا کرتے تھے، ان رسوم کی ممانعت فرمائی کی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا گیا کہ اللہ کے کلام کی طرف آؤ اور رسول کی بات مانو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا اس بات پہ فکر دلائی گئی کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو، اور جب تم نے اپنی اصلاح کر لی تو پھر گمراہ ہونے والوں کا نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، جب بھی تم گواہی دو تو انصاف کی گواہی دو، اور مرنے والا کوئی وصیت کر جائے اور تم اس کے پاس موجود ہو تو اس کی بات کا صحیح جسے کہیں کہ تذکرہ کرو، اور وہاں بھی اگر گواہ ہو جائیں تو بہت بہتر بات ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے سوال ہوگا کہ آیا تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا اور اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اذ قال اللہ عیسی ابن مریم، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی سوال اور جواب ہوں گے، اس کا تذکرہ یہاں فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کو جو اللہ نے خاص معجزے دیے کہ پرندوں کی شکل بنا کر اسے پرندہ بنا کے اڑا دینا، اور جسے کہیں کہ مادر زار کو اندھا کو جسے کہیں کہ بینا کر دینا، اور مردوں کو زندہ کر دینا، یہ خاص معجزات کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ کا رب کیا اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان بھیج دے. علماء نے لکھا کہ اہل ایمان کو معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب نعمت غیر معمولی ہو تو پھر اس کی ناشکری کا وبال بھی غیر معمولی ہوتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے انہیں بھرا کھانوں کا دسترخوان مہیا کر دیا، تو اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر روز قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ آپ کی پرستش کریں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اللہ آپ پاک ہیں، میرے لیے کہاں کہ میں لوگوں کو اپنی پرستش کی طرف بلاؤں، بلکہ ان کن تو قلت فقط علم تھا، میری بات اور میری گفتگو تو آپ خوب جانتے ہیں اور مجھ سے بھی آپ زیادہ جانتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ اب یہ آپ کے بندے ہیں، چاہے آپ انہیں عذاب دیں آپ کو یہ حق حاصل ہے، اور معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں اور حکیم ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی اور ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اور سچ یہ ہے کہ جہاں ان دونوں کو ایک دوسرے کی رضا نصیب ہو جائے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. ذلک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور زمین و آسمان کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.